السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 40-41. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. پس کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت سے ایک گواہ، اور لائیں گے ہم آپ کو اے رسول ان پر گواہ. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے. ذرا سوچئے اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، پھر ان گواہوں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا دیں گے. اس آیت میں دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اس لیے مبعوث فرماتا ہے تاکہ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو جائے، اور کل قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں تھا، اگر کوئی خبردار کرنے والا آیا ہوتا تو ہم ضرور اس کی بات مانتے. تو لہٰذا تمام لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے رسول بھیجے ہیں، ہمیشہ اپنے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کر بھیجتا رہا. وہ لوگ اللہ کی کتاب میں پڑھ کر سناتے رہے، جبریل امین کے ذریعے سے ان پر کتابیں نازل کی گئیں، اور وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک، انہیں بندوں تک پہنچاتے رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں. اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، یعنی آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو لہٰذا یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اے رسول ان پر گواہ بنائیں گے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے بھی یا ان کی طرف سے بھی گواہی دیں گے. ایک بہت بڑی ذمہ داری، کیونکہ آپ آخری نبی تھے، اور ہم کو سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذمہ داری کا اتنا احساس تھا کہ دن رات آپ نے ایک کر دیا تھا. آپ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ ایسا سمجھے کہ ہر چیز نچھاور کر دی، کوئی چیز اور کوئی شعبہ، کوئی ایسا دریچہ آپ نے چھوڑا نہیں جس سے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو. آپ نے ہر طریقے سے اس دعوت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، سبحان اللہ. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں، بہت بڑی بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر تمام لوگوں کے سامنے، جو اس وقت وہاں موجود تھے، اتنا بڑا جمع غفیر تھا، 100,000 سے زیادہ کا مجموعہ تھا حج الوداع کے موقع پر، اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے پیغام پہنچا دیا. اور آپ نے جب لوگوں کی گواہی لے لی تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا تھا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی آپ کے کاندھوں پر. اور ایکچولی یہ رسول ہی اس ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں، اور چونکہ اب ہم امت مسلمہ ہیں، ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد اب کوئی اور امت نہیں ہے، اور نہ کوئی نبی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لہٰذا یہ ذمہ داری ہم پر ہے. اور اسی بنا پر بہت ہی مشہور حدیث ہے. پہلی بات تو ہم کو میدان حشر کا سوچنا چاہیے کہ میدان حشر میں کیا حال ہوگا. یعنی کوئی بھی میدان حشر میں آگے نہیں بڑھے گا حساب کتاب قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے پر. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس کے بعد لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس کے بعد لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کے پاس جائیں گے، لیکن سب کہیں گے کہ نہیں، ہماری ہمت نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. اور آخر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک پڑیں گے سجدے میں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی بیان کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، تو اس کے بعد حشر قائم ہوگا. اور پھر حشر کے میدان میں حال یہ ہوگا کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا. جب نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، ہم کو یہ حدیث ملتی ہے اور بہت ہی مشہور حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز نوح علیہ السلام کو پکارا جائے گا، وہ عرض کریں گے، اے میرے رب، میں حاضر ہوں آپ کا حکم بجا لانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کیا تو نے میرا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ، پہنچایا تھا. پھر نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ امت کہے گی، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میرے گواہ ہیں. چنانچہ امت محمدیہ کے لوگ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے یقیناً اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت محمدیہ پر گواہ بنیں گے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، اور اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے سیرت سے اور بعض احادیث سے کہ امت مسلمہ کس طرح گواہی دے گی، امت مسلمہ کس بنیاد پر گواہی دے گی، کیونکہ وہ کہے گی کہ ہم نے قرآن پڑھا تھا اور قرآن میں اللہ تعالی نے خود یہ بات فرمائی تھی کہ نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ دیتے رہے، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اس سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ہماری گواہی قابل قبول ٹھہرے گی۔ سوچے ہم امت مسلمہ امت محمدیہ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ہم دوسرے رسولوں کے تعلق سے بھی گواہ دینے والے بنیں گے۔ لیکن میری عزیز بہنوں، آپ بتائیے کہ کیا آج ہم نے اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ کیا آج ہم اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں؟ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بے چین رہتے تھے اور کتنا تڑپ تھی آپ کے اندر کہ آپ اس پیغام کو آگے پہنچا دیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں یہ حدیث موجود ہے اسی آیت کے اوپر تفسیر میں، اور امام ابن تیمیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ عنہ اقرا علی القرآن فقال اقرا علیک وعلیک انزل قال انی احب اسمعہ من غیری فقرات علیہ سورۃ النساء حتی اذا بلغت هذه الآیۃ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا فقال حسبك فنظرت فإذا عيناه تذرف ان بالدمع، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے رسول اکرم کے پاس، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اقرا تم قرآن پڑھو میرے لیے، یہ میرے اوپر تم قرآن پڑھو یعنی مجھے سناؤ تم قرآن۔ تو وہ حیرت سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے قرآن پڑھوں جبکہ آپ پر تو خود قرآن نازل ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ تب میں نے یہ قرآن پڑھ کر ان کو سنایا، اور میں نے سورہ نساء کی آیت کا انتخاب کیا، مطلب میں سورہ نساء کی آیتیں پڑھ رہا تھا، اور جب میں یہ آیت پر پہنچا جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے آیت نمبر 41، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبک بس بس رک جاؤ، اور جب میں نے آپ کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ تو ایکچولی یہاں پر بعض مفسرین لکھتے ہیں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جملہ نقل کرتے کہ جب بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھا کرتے تو اس آیت پر پہنچے تو فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے آگے شکر گزاری کے طور پر اور خوشی سے اور ایک مسروریت کی وجہ سے رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی جو عطا کی ہوئی نعمت فضیلت تھی اس پر خوشی، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر یا اس عطا پر شکر گزاری کے طور پر آپ کے آنسو بہ رہے تھے۔ تو آپ سوچے کہ یعنی اس دن جو ہے شہادتیں پیش کی جائے گی، رسول بھی شہادتیں دیں گے اور امت بھی شہادت دے گی، ہم بھی گواہی دیں گے، سبحان اللہ کتنا بڑا ہمارے لیے آنر ہے۔ تو رسول اکرم تو الحمدللہ انہوں نے حق ادا کر دیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے آپ نے جو بہت ہی عظیم الشان خطبہ دیا تھا، تو اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے وہ اس کو غائب تک پہنچا دے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس میسج کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور ان لوگوں نے اسی وقت دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ جس کا جدھر رخ ہے وہ ادھر چلا جائے گا۔ کیا ان لوگوں کو مکہ سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان لوگوں کو مدینہ سے محبت نہیں تھی؟ تھی، بہت محبت تھی، وہ ہمارے جیسے انسان تھے، ان کو اپنی اس جگہ سے بہت محبت ہوئی تھی جہاں وہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جہاں انہوں نے پوری زندگی رسول اکرم کے ساتھ گزاری، جہاں مسجد نبوی ہے، جہاں مسجد حرام ہے، ان کو اس سے محبت تھی جگہ سے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ اس سے بڑی ذمہ داری ہم پر کیا ہے۔ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ہم کو اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچانا ہے، ان کو اس ذمہ داری کا احساس تھا کہ ہم کو اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھنا ہے اور پوری دنیا پر چھا جانا ہے۔ اگر صحابہ کرام مکہ مدینہ سے نہ نکلتے اور وہیں پر بیٹھے اس سے چمٹے رہتے، آپ بتائیے یہ قرآن کی دعوت کیا ہم تک پہنچ پاتی، ہم ہندوستان والوں تک یا جہاں پر بھی دنیا میں اور لوگ ہیں الگ الگ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ اس زمانے میں تو صرف ہندوستان ہی تھا نا، بعد میں پھر یہ الگ الگ ہوئے ہندوستان پاکستان۔ تو بہرحال دنیا میں جہاں تک بھی پیغام پہنچا صحابہ کے ذریعے پہنچا، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ان کو اس ذمہ داری کا احساس تھا، ان کو معلوم تھا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، ہم امت مسلمہ ہیں، رسول اکرم کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری اب ہم پر ہے، ہم پر عائد ہوتی ہے ذمہ داری کہ ہم لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، ہم لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں اور دعوت دیں اور ان کو دین کی طرف بلائیں۔ और इसी बिना पर उन्होंने इसको अदा करने की कोशिश की। तो दरअसल यहाँ पर वही मैदान हशर की कैफियत और अल्लाह ताला की अदालत का जिक्र हो रहा है कि सोचिए ज़रा, फ़कई फ़ाइज़ा जी इना, सोचे तो सही ज़रा, आप इमेजिन तो करें, आप तसव्वुर तो करें, आप ख्याल तो करें कि क्या हाल होगा। मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, हम हर उम्मत से गवाह लाएंगे, क्या हाल होगा मैदान हशर का। और उस वक्त जो है हर उम्मत में से एक गवाह लाया जाएगा जो उस उम्मत का नबी होगा, और वो ये गवाही देगा, या अल्लाह मैंने तेरा पैगाम और तेरे अहकाम उम्मत को मिनो अन पहुँचा दिए थे, जैसे कि वैसे एज इट इज़ पहुँचा दिए थे। और कुछ लोगों ने तो तस्लीम किया, लेकिन कुछ लोगों ने नाफरमानी की, कुछ लोगों ने कुफ्र किया। लेकिन उस वक्त जो उम्मत के नाफरमान लोग होंगे हर नबी के, वो मुकर जाएंगे, वो झूठ बोलेंगे, और वहाँ पर भी उनको किसी का डर नहीं होगा, वहाँ पर भी वो कहेंगे कि हमारे पास तो कोई डराने वाला नहीं आया था। यानी वो लोग झूठ बोलेंगे और वहाँ पर भी झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। आप उनकी हठधर्मी देखिए, और अपने नबी की शहादत को झुटलाकर उसे मशकूक बना देने की कोशिश करेंगे। तो उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाएगा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अंबिया की शहादत की तस्दीक करेंगे, और उस वक्त भी नाफरमान लोग अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आएंगे और कहेंगे कि ये तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे, ये कैसे अंबिया की तस्दीक कर सकते हैं। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि हम तो जो वही के ज़रिए से हम पर नाजिल हुआ था उसकी रूह से दुनिया में भी साबिक अंबिया की तस्दीक कर रहे हैं, तो हमने दुनिया में भी तस्दीक की और आज क्यों ना करें फिर हम। तो बहरहाल इस आयत से आपकी तमाम अंबिया पर फजीलत भी साबित होती है, क्योंकि तमाम साबिक उम्मतों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, तो आपका शर्फ हमको पता चलता है और आपको ये शर्फ हासिल होगा, सुभानअल्लाह। तो इससे फिर क्या पता चला कि बस क्या हाल होगा जिस वक्त कि हम हर उम्मत में से गवाह लाएंगे और आपको उन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे, तो कैसे हालात होंगे वो, और वो अजीम फैसला कैसा होगा जो इस हकीकत पर मुश्तमिल होगा कि फैसला करने वाला कामिल इल्म, कामिल अदल और कामिल हिकमत का मालिक, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में सब कुछ उस वक्त उसके अख्तियार में होगा, उसके कब्जे कुदरत में होगा, और मखलूक में सबसे ज़्यादा सच्ची शहादत की बुनियाद पर वो फैसला करेगा। अल्लाह ताला के पास अदल से फैसला होता है, उसके पास नाइंसाफ़ी नहीं है, अल्लाह ताला अदल करने वाला है। तो ये शहादत दरअसल अम्बिया और मुरसलीन की होगी जो वो अपनी उम्मतों के बारे में देंगे, लेकिन उनकी उम्मत उनके खिलाफ चली जाएंगी, उनके झूठ बोलेंगी। तो बहरहाल ये वो मुकाम है जहाँ जिनके खिलाफ फैसला होगा वो भी अल्लाह ताला के कमाल और फजल, उसके अदल को जान लेंगे और उसकी हमदसना का इकरार करेंगे, चाहे वो झूठ ही क्यों ना बोल रहे हों, क्योंकि वहाँ पर जो है आखरत में कामयाबी और इज्जत का दारोमदार सिर्फ ईमान पर होगा और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी पर होगा। जो ईमान नहीं लाया और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी नहीं की, वहाँ पर नाकाम करार पाएंगे। तो आप देख लें, हम अभी से सोच लें कि मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, मुझे और आपको क्या काम अंजाम देना है। और कल क़यामत के दिन हमसे भी पूछा जाएगा, हमसे भी गवाही ली जाएगी, क्योंकि हमको दूसरे लोगों के लिए गवाह बनाया जाएगा कि हमने ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाया था नहीं पहुँचाया था। अल्लाह ताला वो लोगों से पूछेंगे कि क्या ये मुसलमानों ने जिनके पास ये कलाम था, ये अल्लाह की किताब थी, कि तुम तक पहुँचाई थी, कि इसका मैसेज तुमको दिया था। और अगर वो कहेंगे कि ये अल्लाह ताला नहीं दिया था, तो आप बताइए हम कहाँ खड़े होंगे, क्या हम कटहरे में नहीं खड़े होंगे। तो मेरी अजीज़ बहनों, ये मेरी और आपकी हम सब की जिम्मेदारी कि कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिलमारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर, कि तुम लोगों के लिए निकाली गई हो, तुम खैर उम्मत हो, तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म देती हो, बुराइयों से रोकती हो। तो ये मेरी और आपकी हम सब की जिम्मेदारी है, और ख़वातीन भी इसमें बराबर की शामिल हैं, कोई पीछे नहीं हट सकता इसमें। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम इस अजीम काम को, इस अजीम जिम्मेदारी को हम आगे पहुंचाने वाले बने। आप देखें, सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, हम सभी जानते हैं कि मक्का और मदीना के आसपास का जो इलाका था वो फतेह हो चुका था। वो चाहे तो वहीं चैन से अरब के सहरा में बैठते और कहीं आगे ना जाते, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि सहाबा कराम ने अपनी पूरी ज़िंदगी घोड़ों की पीठ पर गुजार दी अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए। सहाबा कराम का जहाद का जो मकसद था वो ये नहीं था कि उनको ज़मीन हासिल हो, उनको माल और दौलत मिले, नहीं, बस अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की किबरियाई और उसकी बड़ाई बयान की जाए, अल्लाह का कानून चले, अल्लाह की शरीयत नाफिज हो। वो लोग दुनिया का माल और दौलत नहीं चाहते थे, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। उनकी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं था कि वो जाकर बहादुरी के डंके बजाएं। हम सभी जानते हैं खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, इन सब की जिम्मेदारी थी कि जब भी ये किसी मुल्क के पास जाते पहले पैगाम देते थे, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते थे, उनको अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते, अल्लाह के दीन की तरफ दावत देते, या फिर उनसे कहते कि या फिर तुम हमारे मुती बनकर रहो, हमारे फरमाबरदार बनकर रहो। अगर सामने वाले लोग उसका इनकार करते तो फिर उनके खिलाफ जंग की जाती थी। वरना सहाबा को कोई शौक नहीं था कि वो अपने घरों से और अपने शहरों से बाहर चले जाएं, वो अल्लाह के कलमे को बुलंद करना चाहते थे। وہ لا الہ الا اللہ ہر طرف اسی کا بول بالا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ کلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہو کر رہنے والا ہے، سبحان اللہ. اور انہوں نے کر کے دکھایا اس کو، کہ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی میدان جہاد میں گزری، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، سب صحابہ اٹھا کر پڑھی ان کی ہسٹری، دیکھیے کہ ان لوگوں نے ذمہ داری کو کس طرح سے ادا کیا. انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، مدینہ سے نکل گئے، پوری پوری زندگی سیریا آس پاس کے علاقوں میں گزار دی، آذربائی جان، وہاں پر اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کی پیٹھیں اپنے بستروں پر نہیں ٹکتی تھی بلکہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزرتی تھی ان کے دن اور رات، اور وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں دن رات لگے رہتے تھے. وہ نکل گئے تھے. عبداللہ بن مسعود نے کئی سال عراق اور آس پاس کے علاقے میں گزارے تاکہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے رہیں، لوگوں کو قرآن سکھاتے رہیں. جہاں جہاں قرآن کی تعلیمات نہیں پہنچی تھی ان تک قرآن کو پہنچائیں، ان کو قرآن سے انٹروڈیوس کروائیں. تو وہ اس ذمہ داری کو سمجھتے تھے، ان کو اس بات کا احساس تھا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. لیکن آج ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، خواب غفلت کا شکار ہیں. ہم کو تو اپنے کام دھندوں سے ہی فرصت نہیں ہے. مجھے تو دن رات یہ فکر رہتی ہے، یعنی میں ہماری اپنی عام خواتین کا میں ذکر کر رہی ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہی ہیں اور میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے کہ بس مجھے صبح اٹھتے سے کھانا بنانے کی فکر، ناشتے کی فکر، دوپہر کی فکر، رات کے کھانے کی فکر، آج کپڑے کیا پہنیں گے، کل کی پارٹی میں کیا کپڑے پہننے، فلاں کی شادی میں فلاں ڈریس پہن لیا تھا تو اب دوسرا ڈریس سلوانا ہے، اس کی میچنگ لینی ہے، دن رات یہی کھڑاک پھیلا ہوا ہے بس. اور اس کے علاوہ اس سے آگے ہٹتے ہی نہیں ہیں ہم، اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں ہم. ہمارے کہتے ہیں نا کہ دوڑ کہاں تک ہے بس، ہم خواتین کی بس یہیں تک، کچن، شاپنگ، بازار، کپڑے، جیولری، کیا بس ہم اس کے لیے رہ گئے ہیں؟ اس سے دنیا میں جینے کے مقاصد بہت اعلیٰ ہونے چاہیے. میری عزیز بہنوں، زندگی ایک ہی بار ملی ہے، بہت قیمتی ہے یہ زندگی اور بہت بڑی نعمت ہے یہ. آپ اسی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار کر آخرت میں اچھا اجر اور انعام پا سکتے ہیں، تو کیا آپ اسی قیمتی زندگی کو ایسے ہی ضائع کر دیں گے صرف بیکار کے کاموں میں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ شاپنگ نہ کریے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اچھا لباس نہ پہنیے، آپ ضرور شاپنگ کریے، آپ ضرور کھانے بنائیے، اچھے اچھے کھانے بنائیے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ کھانے پینے کے لیے دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان انزلناکم لباسا یواری، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لباس نازل کیا. سبحان اللہ، ریشن کا لفظ آتا ہے، ریشا، خوبصورت پر کو کہتے ہیں ریشا. تو یہ خوبصورت پروں والے لباس، اس کے جیسے کلر والے لباس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیے ہیں الحمدللہ. مختلف رنگ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیے دنیا کو، بالکل آپ استعمال کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں. ہمارا مقصد بہت اعلیٰ ہے، ہمارا نصب العین بہت اونچا ہے. ہم یہ چھوٹی موٹی چیزوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں. ایک بار زندگی ملی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیجیے اور کھپا دیجیے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں، کہ کل اللہ تعالیٰ پوچھے ہم سے تو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو فرصت ہی نہیں تھی ان کاموں سے، ہم تو تیرے دین کو پہنچانے میں لگے ہوئے تھے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خبر ہی نہیں تھی کہ فیشن کیا چل رہا ہے، کیا چیز ان اور کیا آؤٹ ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی. اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے، جب آپ پوری طرح لگ جاتے ہیں اس فیلڈ میں، آپ کو دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ کون سا فیشن ان ہے اور کون سا فیشن آؤٹ ہے. اور اس سے ہمیں کرنا بھی کیا ہے، آپ جو اچھی چیز پہن لیں وہی فیشن ہے الحمدللہ. ہم کو دنیا والوں سے کیا کرنا ہے، ہم کو اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون میں، ایک عورت میں بہت زیادہ اسٹیمنا رکھا ہے، پوٹینشیل رکھا ہے، وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. اس کے آنسو، اس کی خوشی، آپ دیکھیں سارے مرد کس بنا پر قربانیاں دیتے ہیں. آج سارا فساد کس چیز کا، آپ دیکھیں، زر زن زمین ہے نا، پیسوں کے لیے، زمین کے لیے اور عورت کے لیے، اسی پر تو جھگڑے ہوتے ہیں، اسی پر تو دشمنیاں چلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بہت طاقت رکھی ہے، بہت زیادہ. اس طاقت کا آپ استعمال صحیح راستے پر لگائیے. اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ اپنے بچوں کو دین کا دائی بنا سکتی ہیں، آپ ان کو دین کا علم بردار بنا سکتی ہیں، آپ ان کو اس کتاب کو آگے پہنچانے کے لیے تیار کر سکتی ہیں. ماشاءاللہ، کتنی بڑی بات ہوں گی. آپ دیکھیں کہ ایک ماں ہو کر آپ نے اگر اچھی تربیت کر دی بچوں کی، اور آپ نے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ ہماری زندگی کا مقصد اس کتاب کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے اور اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، یقین جانیے آپ کی دنیا آخرت دونوں کامیاب ہو گئے. سمجھے، آپ ایک بیوی ہیں، آپ اپنے شوہر کو اس نیکی کے راستے کی طرف لے کر چل سکتی ہیں، اکسا سکتی ہیں. عورت کے آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ ایک آنسو بہا دے تو شوہر جہاں وہ 2000 بھی نہیں خرچ کرنا چاہتے تو وہ 10,000 کا ڈریس لا کر دے دے گا اپنی بیوی کو. یہ طاقت ہے عورت میں، اور واقعی میں ہے. आप माँ हैं तो भी बहुत काम कर सकती हैं, आप बीवी हैं तो काम कर सकती हैं, आप बहन हैं तो भाइयों को उकसा सकती हैं। और यकीन जानिए जितनी बातें भाई बहनों की मानते हैं ना, उतनी वालदेन की भी नहीं मानते। ये आपका तजुर्बा होगा कि वालदा को भी बाज़ औक़ात कहना पड़ता है, कि यानी बहनों के ज़रिए कहलवाना पड़ता है भाइयों को, जितनी बातें भाई बहनों की मानते हैं। तो अपनी इस ताकत का सही इस्तेमाल करिए, लगाइए सबको इस काम में, इस रास्ते में लगाइए। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ताकत रखी है, तो क्यों ना उसको सही रास्ते पर लगाया जाए। तो ये ज़िम्मेदारी अब हमारी है, उम्मत मोहम्मदिया को कल गवाही देनी पड़ेगी। आप ख़ुद बताइए, जब आज हमारे लोग ये कुरान पढ़े हुए नहीं हैं, कई लोग ऐसे हैं, बल्कि इसमें मेजॉरिटी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह करे कि हमारा ये अंदाज़ा गलत हो, लेकिन जो आसपास देखने में आता है, जितना ख़वातीन दीन पढ़ रही हैं ना, उतना मर्द हज़रात नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, असल में इसमें वालदेन का भी बहुत ज़्यादा कसूर है, कि बचपन में वालदेन ने अपने बच्चों को कुरान की तरफ लगाया ही नहीं, उनको कुरान पढ़ने की तरगीब ही नहीं दी बचपन में वालदेन ने बच्चों को, तो उनको कुरान की बहुत सारी बातें मालूम ही नहीं है। तो ये ज़िम्मेदारी मुझ पर और आप पर ये ज़िम्मेदारी डाली गई है कि हमको इस कुरान को आगे पहुंचाना है, इस मैसेज को अल्लाह ताला ने जो इसमें पैगाम दिया है, उस पैगाम को हमें दूसरों तक पहुंचाना है। तो फ़कैफ इज़ा जीना, तो बस सोचो क्या हाल होगा उस वक्त, मिन कुल उम्मतिन बिशहीद, कि हम हर उम्मत से गवाह लाएंगे, वजी नबी का अल्लाह उलाए शहीदा, और फिर उन गवाहों पर ए नबी आपको गवाह बना देंगे। और फिर हदीस से पता चलता है कि फिर उम्मत मोहम्मदिया से गवाही ली जाएगी। सोचें हमको गवाही देनी पड़ेगी, तो अगर हमने कुरान पढ़ा होगा तो हम गवाही देंगे ना, लेकिन जब हम ही ने कुरान नहीं पढ़ा तो हम क्या गवाही देंगे। तो बहरहाल अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह की मिसाल हमारे सामने, साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह की मिसाल हमारे सामने, अबू उबैदा बिन जरह रदी अल्लाह हो, माज बिन जबल रदी अल्लाह हो, ये तमाम सहाबा की मिसाल हमारे सामने, कि इनकी पूरी ज़िंदगी इसी रास्ते में गुजर गई, इसी दावत और तबलीग में गुजर गई। अबू दर्दा रदी अल्लाह अन्हु चले गए थे अपने शहर से, उमर रदी अल्लाह अन्हु ने उनको रवाना कर दिया कि जाओ सीरिया की तरफ, और वहाँ पर उन्होंने मदरसा कायम किया और इस कुरान की दावत को लोगों तक पहुँचाते रहे। तो उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया था, उनके साथ उनकी बीवी भी थी माशाल्लाह, और सुबह से लेकर रात तक वो अलग अलग सेशंस चलते रहते थे। पहले छोटे बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाती थी, फिर बच्चों को पढ़ाती थी, फिर उसके बाद फिक्ही मसाइल के लिए उनके पास दूर दूर से ताबेईन और तबा ताबेईन आते थे सवालात के लिए, और वो सब के सवालात के जवाब देती रहती थी। कहा जाता है वो तख्ती पर बच्चों को लिखना भी सिखाती थी, यानी इतना काम किया उन लोगों ने। अगर वो इतना काम ना करते तो आप बताइए दीन हम तक कैसे पहुँचता। तो सहाबा का हम पर बहुत बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो फैल गए थे, वो मंतशिर हो गए थे, तमाम अतराफ के इलाकों में फैल गए, और फिर वो जगह जगह दीन की दावत देते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमको भी इस काम को आगे बढ़ाना है, हमको भी इस काम को लेकर चलना है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि जिन लोगों ने रसूल की नाफरमानी की थी और रसूल की बात नहीं मानी थी, तो उनका अंजाम फिर क्या हुआ या क्या होगा। अगली आयत देखिए, आयत नंबर 42, यौम इज़ यवद्दु अल्लज़ीना कफरू व असवु अर-रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा। उस दिन जिन लोगों ने कुफ्र किया और रसूल की नाफरमानी की होगी, ये आरजू करेंगे कि काश ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाएं, और वो अल्लाह से कोई बात छुपा ना सकेंगे। या अल्लाह महफूज रख हम सबको। अब यहाँ पर ऐसे नाफरमान लोगों का जिक्र किया जा रहा है जब शहादतें वगैरह मुकम्मल हो जाएंगी, और शहादतों के बाद उनका जुर्म साबित हो जाएगा, जब गवाही ले ली जाएगी और जब उनका जुर्म साबित हो जाएगा, तो वो लोग आरजू करेंगे, तमन्ना करेंगे कि काश ज़मीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं, ताकि अपनी नाफरमानियों के बुरे नतायज और अजाब से वो लोग बचे रह सकें। लेकिन ये किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है। तो काश वो कहेंगे कि ज़मीन फट जाए और हम उसमें दब जाएं, और ज़मीन हमवार हो जाए, या ज़मीन उन्हें निगल ले। और सूरह नबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वयकूलुल काफिरु या लैतनी कुंतु तुराबा, और काफिर कहेगा कि काश मैं मिट्टी होता। अफसोस करेंगे उस वक्त। आप सोचिए आज जो हम मुसलमान हैं, पैदाइशी मुसलमान, हमको कितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए। और अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा हो सकता है कि इस नेमत को दूसरों तक भी पहुँचाया, जो नेमत हमको बैठे बिठाए हासिल हो गई, इस्लाम की नेमत, ईमान की नेमत। तो ये कितनी बड़ी नेमत है आज ईमान की, क्योंकि उस वक्त काफिर अफसोस करेंगे, अपनी ही उंगलियाँ चबाएंगे, और वो नहीं छुपा सकेंगे अल्लाह से कोई बात, बल्कि वो अपनी बदआमालियों का एतराफ़ करेंगे, उनकी ज़ुबानें, उनके हाथ और उनके पांव, उनके तमाम आमाल की गवाही देंगे। उस रोज़ अल्लाह ताला उन्हें पूरी पूरी जजा देगा, सही बदला हो जाएगा उस दिन, यानी उनकी उनकी बुराइयों का बदला, बुरा बदला, और उन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला ही हक है, और जो कुछ वो दुनिया में करते आए थे या सोच रहे थे, वो सब कुछ बातिल था। तो वो उस वक्त अपने कुफर को छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकेंगे। जो कुछ भी वो छुपाएंगे सब कुछ जाहिर कर दिया जाएगा, इवन उनके आज़ा भी गवाही देंगे उनके खुद के खिलाफ। تب تمام باتیں سامنے آ جائیں گی، پھر ان کے لیے چھپانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، نہ چھپانے کا کوئی فائدہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ تو کیا چیز سیکھنے کو ملی یہاں پر؟ کہ سب سے پہلی بات تو اس آیت پر ہم غور و فکر کریں، تدبر حاضح الآیہ و تذکر، اور اس کی بار بار یاد دہانی بھی کریں، ہم اس کے بارے میں بار بار غور و فکر کریں، اس کو بار بار پڑھتے رہیں۔ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سنا تھا تو ان کا کیا حال ہوا تھا؟ ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت کافر افسوس کریں گے، افسوس اور حسرت سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، جس دن ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کر کے آئے سب بیکار تھا، تو وہ ندامت اور افسوس کا شکار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی، رسول کی مخالفت کی تھی۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَأَحْرِصْ عَلَى الْإِتِّبَاعِ حَتَّى لَا تَكُونَ مِنَ النَّادِمِينَ، کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حریص ہونا چاہیے۔ اس وقت کافر افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے رسول کی اتباع کی ہوتی۔ تو ہم کو اس ندامت سے اگر بچنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کہ ہم کو رسول اکرم کی اتباع میں اتنا ہی حریص ہونا پڑے گا، اتنے ہی زیادہ ہم کو آگے بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، ورنہ اللہ نہ کرے ہم بھی ندامت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے، محل ہے، سب کچھ ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت قائم ہو، انہوں نے دور دراز کا سفر کیا، انہوں نے سمندر کراس کر لیا، جبکہ سمندر کا سفر ان لوگوں نے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اس دین کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اپنی پوری زندگیاں انہوں نے اس راستے میں لگا دی، اور یہاں تک کہ وہ سمندر میں بھی کود پڑے۔ کہ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہ ان کو مخالف پارٹی والے، مخالف سمت کے لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ پانی میں تک کود پڑے، پانی میں سے گزر کر آ گئے، گھوڑے دوڑا دیے پانی میں۔ ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ہماری جان جاتی ہے، رہتی ہے، رہے۔ اور وہ اصل میں اس بات کا وہ ثبوت پیش کرنا چاہتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا والا معاملہ تھا ان کا۔ اور آج ہم کچھ نہ کر کے بھی بہت ساری خوش فہمیوں میں اور امیدوں میں مبتلا ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی اس میں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایران پر مسلمانوں نے، ان کو پہلے دعوت دی گئی، آرمی کھڑی رہی 2-3 دن تک کے لیے، اور آرگیومنٹ ہوتے رہے اور بات چیت چلتی رہی۔ مسلمانوں کا قاصد گیا وہاں پر ان کے بادشاہ کے پاس، ادھر سے قاصد آتے رہے، 3-4 دن تک بات چیت چلتی رہی، لیکن ان پر، ان سامنے والوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ مسلمان اندر گھسے تو ان کے یہاں کی آرمی بہت پہلے سے بہت ویل آرگنائزڈ آرمی تھی، لیکن چونکہ کافر تھے نا تو موت کا خوف تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی آرمی کو دیکھنے کے باوجود بھی مسلمان بے جھجک اور بے دھڑک چلتے چلے آ رہے ہیں اور ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، اور صبح وہ لوگ مسواک کرتے تھے، تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، مطلب وہ سمجھتے کہ اچھا جنگ کے لیے انہوں نے اپنے دانتوں کو تیز کر رکھا ہے۔ تو جب مسلمان ان کے شہر میں پہنچے تو کہا کہ دیو آنند ایسا کہنے لگے وہ لوگ، یعنی وہ سمجھتے کہ کوئی بہت ہی عجیب طرح کی مخلوق آ گئی ہے۔ یعنی جو ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہمارے پر کانسیپٹ ہے، بچے کارٹون دیکھتے رہتے ہیں، سپر مین ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ سمجھنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جن کو کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، جو عجیب ہی کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو مسلمانوں کو کس بات کا شوق تھا؟ ان کو تو اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کا شوق تھا، ان کو اس بات کی خواہش تھی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، چاہے ہماری جان جاتی ہے تو جائے۔ ان کو اللہ کے دین کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانا تھا، اسی لیے وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور کامیابیاں ان کے قدم چومنے لگی۔ اور آج تو ہم وہن کا شکار ہیں نا، ہم اللہ کے رسول جب کہا تھا کہ تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے جب قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو صحابہ بہت حیران ہوتے، کہا کہ یا رسول ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ ہم لوگ میجورٹی میں نہیں ہوں گے؟ تو کہا کہ میجورٹی میں ہوں گے پھر بھی تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ تو کہا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو چکا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ تو کہا کہ دنیا کی محبت اور موت سے خوف، موت سے دوری۔ تو یہ چیز آج جب انسان میں جب پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہو گئی ہے، تو پھر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، پھر اس کی زندگی کسی فائدے کی نہیں رہتی، کوئی مقصد نہیں رہتا اس کی زندگی میں، کیونکہ دنیا کمانا بھی بھلا کوئی مقصد ہے؟ کیونکہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، ختم ہو جائے گی دنیا، اور ہم خود دنیا کے ختم ہونے سے پہلے تو ہم خود اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری لمبی عمر ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو قرآن کی نعمت دی ہے، اور ہم کو امت محمدیہ کا جو شرف حاصل ہوا ہے آخری امت ہونے کا، ہم اس کو، اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں، اس کی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اس میسج کو، اس پیغام کو ہم آگے پہنچائیں۔ اور شکر گزاری کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو صحیح راستے میں لگایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بھی نعمتیں دی ہیں اس کو صحیح راستے میں لگا کر اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے, ہم اس میں بیچ میں رکاوٹ نہ بنیں, بیچ میں حائل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, مجھے آپ کو, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے والے اور ادا کرنے والے بنیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا.